www.aslihlesunnet.com.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. محترم علماء کرام اور حاضرین مجلس، آج کا موضوع آپ نے سن لیا ہے. سب سے پہلے توحید، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس موضوع کو مکمل کر دوں. سب سے پہلے توحید اور سب سے آخر میں بھی توحید، اور اس کے درمیان بھی توحید، ہر سانس کے ساتھ توحید، ہر حرکت اور ہر تصرف کے ساتھ توحید، ہر عمل اور ہر عبادت کے ساتھ توحید. لیکن یہ جو موضوع منتخب کیا گیا ہے، سب سے پہلے توحید، اس کی شاید ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج بہت سے دعوے اور نعرے سننے کو ملتے ہیں. کوئی کہتا ہے سب سے پہلے پاکستان، یہ ایک سیاسی نعرہ ہے، اور ممکن ہے جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں انہیں اس ملک اور قوم کا کوئی درد نہ ہو، اور یہ محض ایک سیاسی بازیگری ہو، جیسے مداریگر اپنے بڑے بڑے دعوے اور نعرے پیش کرتے رہتے ہیں. اسی طرح آج بہت سی جماعتیں، ان میں ایک سیاست داخل ہو چکی ہے، یا ایک غلط منہج داخل ہو چکا ہے. اس سیاست کو عربی میں
سیاست تقریب کہا جاتا ہے. سیاست تقریب لوگوں کو قریب کرنے کی سیاست ہے. اس میں مختلف مقاصد کار فرما ہوتے ہیں, لوگوں کو قریب کیوں کیا جائے, کسی کا مقصد لوگوں کی بڑی تعداد جمع کر کے ان سے ووٹ لے لیں تاکہ ہمارا اقتدار قائم ہو جائے, اور کسی کا مقصد لوگوں کی بڑی تعداد جمع کر کے ان سے مال, چندہ, پیسہ, یا ان کی اصطلاح کے مطابق مال غنیمت وصول کرنا. یہ سیاست تقریب, اور اس قسم کی سیاست میں سب سے بڑی زد جو پڑتی ہے وہ عقیدے پر پڑتی ہے, اور سب سے زیادہ جو چیز مجروح ہوتی ہے وہ توحید. توحید تو ایک ایسی دعوت ہے جو بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتی, دوست کو دوست سے, بھائی کو بھائی سے, یہاں قربت اور محبت کی بنیاد صرف کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور اللہ کی رضا ہے, اس کی توحید ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. عقیدہ توحید اس قسم کی سیاستوں کو بالکل نہیں جانتا. یہاں قریب ہونے یا قریب کرنے کی اساس کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی ترغیب نہیں ہے, کوئی ترہیب نہیں ہے. مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کی شرط باندھی ہوئی, یا تو ایسا کر لیں کہ دیہاتوں پر آپ کی حکومت ہو, شہروں پر میری ہو, تو میں اسلام قبول کر لیتا اور میں اکیلا نہیں آؤں گا بلکہ میرے ساتھ لاکھوں افراد آئیں گے. یہ ایک عجیب شرط تھی توحید میں آنے کی, اسلام قبول کرنے کی. مگر دین اس قسم کی سیاستوں سے بہت دور ہے, بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے. اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا, فرمایا کہ اے مسلمان, اگر تو اسلام قبول کرنے کے لیے اس تنکے کی شرط لگا دے, مجھے یہ تنکا مل جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا لاکھوں افراد کے ساتھ, تو تیری یہ شرط ناقابل قبول ہے. ہم اس قسم کی سیاستوں کو نہیں جانتے, اور آپ بڑے استغنا سے کھڑے ہو گئے اور ہمارے کو بات اگر کہنی ہے تو میرا خطیب ثابت بن قیس موجود ہے, اس سے کر لینا. اور ایک آپ ایک عالم استغنا میں وہاں سے اٹھے اور تشریف لے گئے. تو یہ جو نعرے اور دعوے ہیں, میں نے عرض کیا کہ ان میں سب سے زیادہ عقیدے پر زد پڑتی, کیونکہ توحید خالص یہ بہت سارے لوگوں کے اکٹھا ہونے میں رکاوٹ ہے. منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون, مومن ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں, سچے عقیدے والے, سچی توحید والے, اور فاسق ان کے جھمگٹے ہوتے ہیں. اور ان کی بڑی تعداد ہوتی ہے تو پھر جن کی سیاست اور جن کا منحج منحج تقریب ہو کہ لوگوں کو گھیرنا, لوگوں کو اکٹھا کرنا, صرف اس طرف نظر ہو. جو اپنے اجتماعات میں لوگوں کے سر گن کر فخر محسوس کریں کہ بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا, ان کو غذا کیا دینی ہے اس کی کوئی فکر نہیں, تو وہ منہج تقریب پر قائم ہے اور وہاں عقیدہ اور توحید اس کا اہتمام نہیں ہوتا. چنانچہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو جمع کرنا چاہتی ہیں ان سے ووٹ لینے کے لیے, ان جماعتوں میں عقیدے کا اہتمام نہیں ہے. اور جو منہج توحید کا جو حق اور مقام ہے وہ نہیں دیتے. اسی طرح جو لوگ اس لیے اس تقریب کی سیاست پر قائم ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کیا جائے, پیسہ اکٹھا کیا جائے, وہ بیان توحید سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اگر توحید خالص بیان کی تو بہت سے لوگ بدل جائیں گے اور جو ہماری توقعات اور اہداف ہیں مالی وہ حاصل نہیں ہو سکیں. یہ منہج بڑا خطرناک ہے. الحمد للہ ہمارا منہج, ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید. اگر کوئی آ کر ملتا ہے تو توحید کی بنا پر ملے تو اس کا ملنا قابل قبول, ورنہ نہیں. نہ کوئی ترغیب, نہ کوئی ترہیب, نہ کوئی لالچ, نہ کوئی ڈر, نہ کوئی خوف. سب سے پہلے توحید, اور یہ وہ منہج ہے مبارک اور پاکیزہ جو انبیاء کرام نے پیش کیا. اور اس منہج کا منکر یا اس منہج میں تساہل برتنے والا سارے انبیاء کی دعوت کا منکر ہے یا ان کی دعوت کی تخلیق کرنے والا ہے. اللہ رب العزت نے جو ارواح سے نصاب لیا تھا وہ توحید پر لیا تھا. الست لربکم, میں تمہارا رب نہیں. قالوا بلا, سب نے کہا کہ کیوں نہیں, یا اللہ تو ہمارا رب ہے. یہ پہلا نصاب ہے جو عقیدے پر ہے, توحید پر ہے, کسی اور مسئلے پر نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انہی ارواح پر انسانوں کو پیدا کیا. یہ ارواح, جب کوئی نفس پیدا ہوتا تو ان ارواح میں سے ایک روح اللہ کے امر سے اس نفس میں منتقل ہو جاتی. نبی رمضان کی حدیث ہے, الارواح جنود مجند, یہ روحیں ایک مقام پر موجود ہیں اور یہ بیرکوں میں فوجیوں کی مانند, فوجی آتے ہیں جاتے ہیں, کسی مہم کے لیے فوجی جا رہے ہیں اور کسی مہم سے فوجی فارغ ہو کر لوٹ رہے ہیں. اس طرح روحیں آ بھی رہی ہیں, جا بھی رہی ہیں. جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان کی روحیں جا رہی ہیں, جو لوگ مر رہے ہیں ان کی روحیں لوٹ رہی ہیں. انہی ارواح جن سے اللہ رب العزت نے توحید کا نفاق لیا, ان کو اللہ نے پیدا کیا. پہلا بندہ آدم علیہ السلام اور پھر انسان اور ان کی تخلیق کا عمل ایک تسلسل کے ساتھ شروع ہو گیا. اور سارے لوگ فطرت اسلام یعنی توحید پر قائم تھے, توحید میں کوئی خلل نہیں تھا. ہم معصیتیں رونما ہوتی تھی, جیسے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل, قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا حسد کی بنا پر. معصیتیں ہوتی تھیں لیکن توحید میں کوئی اضطراب نہیں تھا. لوگوں کے عقیدے, فطرت سلیمہ یعنی توحید خالص پر قائم تھے. اور یہ توحید کا سلسلہ 10 صدیاں قائم رہا، 1000 سال تک قائم رہا، کوئی شرک نہیں. اس دوران کچھ انبیاء آئے، جیسے شیخ علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب شیطان اپنا تیر چلانے میں کامیاب ہو. اس سے پہلے وہ کوشش کرتا رہا لیکن ناکام رہا. اب ایک سرا اس کے ہاتھ میں آ گیا توحید پر نشتر چلانے کا، اور شرک لوگوں کے عقیدوں میں داخل کرنے کا. اور اس کی صورت واقعہ یہ تھی کہ 5 افراد بڑے نیک اس دور میں، جو تقریباً 10 صدیوں کے بعد اس دنیا میں آتے ہیں، اور ان کی نیکی، ان کا تقویٰ لوگوں میں معروف ہو گیا. ان 5 افراد کا ذکر سورہ نوح میں موجود ہے. وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا. یہ 5 بڑے نیک بزرگ تھے، ود، سواع، یعوق، یغوث اور نصر، بہت ہی نیک عبادت گزار اور انتہائی اخلاق جمیلہ پر قائم یہ نیک افراد. اور لوگ ان کی بڑی عقیدت اور احترام کیا کرتے تھے. جب تک یہ زندہ رہے لوگ ان کا احترام کرتے تھے، ان کی عقیدت ان کے دلوں میں موجود اور قائم تھی. اب اسی چیز سے شیطان نے فائدہ اٹھایا، اس نے اس محبت کو، اس عقیدت کو، اس احترام کو غلوب کے دائرے میں داخل کرنے کی کوشش کی. جو قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، کہ دین میں غلوب نہ کرو. نبی اکرم کی حدیث بھی ہے، ایاکم الغلوب فانما اہلک من کان قبلکم الغلوب. غلوب سے بچو، تم سے پہلے جو قومیں گزری ان کو غلوب نے برباد کر دیا، ان کو غلوب نے تباہ کیا. وہ غلوب جو ہے یہ شیطان کا پہلا حربہ ہے. اس نے ان 5 نیک افراد کی عقیدت کو، ان کے احترام کو غلوب کے سانچے میں ڈال دیا. بعض کتب تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، حضرت کثیر نے ذکر کی ہے، کہ بعد میں جو لوگ آئے ان کے دلوں میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ تمہارے بزرگ ان کے ذریعے بارش حاصل کیا کرتے. اسی دوران جب تھوڑی بہت تہسالی لوگوں نے دیکھی تو لوگوں کو شیطان کی یہ بات یاد آ گئی جو دل میں ڈالی گئی تھی ایک وسوسہ. چنانچہ ان کو پکارنا شروع کر دیا، اور شیطان نے ان 5 نیک افراد کی موت کے بعد ان کے نشانات بنوا دیے. چنانچہ ان کی مورتیاں بن گئی کہ ہمارے آبا اجداد ان سے محبت کیا کرتے تھے، ہم بھی ان سے محبت کریں گے، ان کی مورتیوں کو دیکھیں گے، عقیدت بڑھے گی، احترام بڑھے گا، اور انہیں دیکھ کر ہمارے دل میں تقویٰ اور ورع اور پرہیزگاری پیدا ہوگی. مورتیاں بن گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شرک کے ظہور میں تصویر کا اور فوٹو کا بھی کردار، اس دور کی سائنس یہی تھی، مورتیاں بن گئیں مٹی کے. بت بن گئے. اس دور میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ کیمرہ بنا لے اور ویڈیو کے آلات بنا لے. اس دور کی سائنس اتنی ہی تھی کہ لوگ مٹی کے بت بنا لیا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ترقی ہوئی, پھر یہ تصویریں کاغذوں پر منتقل ہوئیں, پھر کیمرے ایجاد ہوئے, اور اب نہ جانے کیا کچھ بن چکا ہے اس تصویر کے تعلق سے. تو ہے وہی تصویر, صرف یہ سائنس کا تطور اور ترقی ہے. اس دور میں کیمرے نہیں تھے, کیمرے ہوتے تو ان کو مٹی کے بت بنانے کے تکلف کی ضرورت ہی نہ پڑتی. وہ اس دور کی سائنس نہیں, یہ اس دور کی سائنس ہے. اس دور کے لوگوں کو ان تصویروں نے برباد کر دیا. شروع شروع میں ان تصویروں کو پوجا نہیں گیا, لیکن عقیدت تھی, احترام تھا. مگر آگے جو جو وقت بڑھتا گیا, یہ عقیدت غروب میں بدل گئی اور ان کی پوجا شروع ہوئی. جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی تصویروں میں کیا حرج ہے, یہ فلمی ہیرو ہیں, ہیروئن ہیں, ان کی تصویروں سے بے حیائی پھیلتی, علماء کی تصویروں میں ایسا کیا رکھا ہے؟ نہیں, اصل شرک کی بنیاد کسی ہیرو کی فوٹو نہیں. اصل شرک کی بنیاد وہ تصویریں ہیں جن کا تقدس آپ کے دل میں, جن کا احترام آپ کے دل میں. ایک ہیرو سے یا اس کماش کے لوگوں سے ایک جذباتی پیار تو ہو سکتا ہے, تعلق ہو سکتا ہے, لیکن احترام اور تقدس نہیں ہو سکتا. یہ مخصوص ہے علماء کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ. اور تصویر کی خرابی یہی ہے, یہ بندے کو شرک میں پہنچا دیتی. اور یہ عقیدت غلوب کا رخ اختیار کر لیتی ہے اور غلوب میں تبدیل ہو جاتی ہے. اسی لیے تصویر کے احکام بڑے شدید ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان اشد النار فی عذاب یوم القیامۃ المصورون, قیامت کے دن سب سے سخت عذاب مصوروں کو ہوگا. اور ایک حدیث میں ان اشد النار فی عذاب یوم القیامۃ الذین یضاہون بخلق اللہ, کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا جو اللہ کی خلق سے تشبہ اختیار کرتے ہیں. مصور اللہ ہے, خالق اللہ ہے, هو اللہ الخالق البارئ المصور. یہ تین صفات, اللہ خالق ہے, بارئ اور مصور. خالق کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اندازہ مقرر کرنا, المقدر, اندازہ مقرر کرنے والا. تو کسی بھی خلق کا وہ ایک اندازہ مقرر کرتا ہے. پھر بارے, بارے کا معنی اس کو عدم سے وجود میں لانا, یہ بھی اللہ کا کام. مقدر بھی اللہ ہے اور تقدیر کے بعد اس کو عدم سے وجود میں لانا بھی اللہ کی صفت ہے. اب وجود میں کس صورت میں لائے, اس کی صورت کیا ہو, اس کی شکل کیا ہو, المصور, تو مصور بھی اللہ ہے. یہ تینوں صفات خالق کائنات کی ہیں. تو جو اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ان صفات کے ساتھ تشبہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرے معنی میں خود اللہ یا خالق بننے کی کوشش کرتا ہے, اس لیے ان کو سب سے سخت عذاب ہو, جس کی مقدار کا نبی علیہ السلام کی حدیث سے ذکر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برائی تصویروں کو قیامت کے دن اس کے سامنے رکھ دے اور اس کو حکم دے گا کہ اس میں جان ڈالو, روح پھونکو. اس میں روح پھونکو گے تو چھوٹو گے. اب روح پھونک سکے گا کوئی؟ روح تو اللہ کے امر سے ہے. آپ کے ذہن میں ایک اندازہ آ سکتا ہے کہ میری تخلیق کا فلاں شاہکار ہے, اس کی تصویر آپ منتقل کر سکتے ہیں اپنی پینسل کی مدد سے یا کیمرے کی مدد سے. روح کون پھونک سکتا ہے؟ تم نے جو کام دنیا میں کیا قیامت کے روز اس میں روح پھونکنی پڑے گی, پھر جان چھوٹے گی. کتنا یہ بھیانک عذاب ہے. تو یہ ہے شرک کا نقطۂ آغاز, فوٹو اور غلو, تصویر اور غلو. اور یہ دونوں چیزیں آستے ہیں عقیدے کے لیے. راج قوم نوح سے شرک کا آغاز ہوا اور غلوب کی صورت میں شرک رونما ہوا. قرآن رب العزت اس شرک کی تخلیم کے لیے اپنا پہلا رسول مبعوث فرماتا ہے نوح علیہ السلام. یعنی پہلا وہ رسول جس کو شرک کا مقابلہ کرنا پڑا, جس کو مشرک قوم سے واسطہ پڑا, وہ نوح علیہ السلام. اس سے پہلے 10 صدیاں توحید تھی اور لوگ فطرت سلیمہ پر قائم تھے اور عقیدہ توحید پر قائم تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری شروع کی کتاب الوحی سے, یہ بتانے کے لیے کہ دین وحی ہے. اور وحی سے کیا مراد ہے؟ وحی کی کون سی اقسام ہے؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح من النبیین من بعدہ, ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے نوح علیہ السلام کی طرف. بطور خاص اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا جس میں نوح علیہ السلام کا ذکر. نوح اول مرسل ہیں اپنی قوم کی طرف, اور نبی علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی دعوت میں یہ تقارب اور تشابہ ہے کہ دونوں کو ایک مشرک قوم سے واسطہ پڑا اور دونوں نے اپنی اس دعوت میں شرک کی تخلیق کی, اور دونوں اپنی اپنی قوموں میں جھٹلائے گئے, تکلیفیں دیے گئے, صدمات سے دوچار کیے گئے. یہ صورتحال ہر نبی کی ہے, اس لیے بعد میں دیگر انبیاء کا بھی ذکر ہے, لیکن نوح علیہ السلام کا نام جس آیت کریمہ میں ہے اس کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں, پہلے نبی ہیں جنہیں ان حالات کا سابقہ ہوا اور سامنا کرنا پڑا. اب نوح علیہ السلام نے اس قوم سے جو خطاب کیا وہ کیا ہے؟ انہیں کیا دعوت دی؟ بقد ارسلنا نوحا الی قومہ, ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. فقال, نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا قوم اعبدوا اللہ, اے قوم, اے میری قوم, اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ, تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور توحید کی دعوت انہی دو صورتوں کے ساتھ, اثبات اور نفی. تو عبادت اللہ اثبات ہے, ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو. اور اثبات کے ساتھ دعوت توحید پوری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت کے ساتھ ساتھ ہر معبود باطل کا انکار, ہر معبود باطل کی نفی. زیادہ آگے فرمایا کہ مالک من الہ غیر, تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اگر ہیں تو وہ بنا لیے گئے, وہ معبود باطل ہیں. معبود حق صرف ایک اللہ ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یہ دعوت توحید نفی اور اثبات کے ساتھ, ہر غیر اللہ کی نفی اور ایک اللہ رب العزت کی توحید کا اثبات. اور ساتھ ہی انجام کا ذکر کر دیا, انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, اے میری قوم, اگر اپنے شرک سے باز نہ آئے تو مجھے تم پر ڈر ہے, خوف ہے یوم عظیم کے عذاب کا. یوم عظیم قیامت کا دن, جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا عذاب ہے, تم اس کے لپیٹے میں آ جاؤ. یقینی طور کیونکہ شرک کی سزا جہنم، ایک مشرک کے لیے مغفرت ہے ہی نہیں، بخشش ہے ہی نہیں جب تک توبہ نہ کرے. اگر توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، جب تک توبہ نہیں کرتا اس کے لیے کوئی معافی نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور وہ ٹھکانہ کچھ دنوں کے لیے نہیں، کچھ صدیوں کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ نے جنت کو مشرکین پر حرام کر دیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے اور انتہائی برا ٹھکانہ. یہ نوح علیہ السلام کی دعوت اس قوم کے لیے جس قوم میں شرک کی ابتدا ہو چکی اور شرک داخل ہو چکا. گویا سب سے بڑا مرض شرک ہے، تو پھر دعوت سب سے پہلی کیا کسی بڑے مرض کے خلاف؟ تیری توحید ہوئی، تو سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے توحید. نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہی جھگڑا رہا، اور یہ جھگڑا ختم نہیں ہوا، بڑھتا رہا. اس ایک اللہ کے بندے نے، اللہ کے رسول نے 950 سال تک اللہ کی توحید بیان کی، اور اس قوم کی مخاصمت مول لی، اور بڑے صدمات سے دوچار ہوئے. 950 سال، ایک صدی کے لگ بھگ، معمولی عرصہ نہیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے تو نوح علیہ السلام کو سلام بھیجتے ہیں، اور ایک مقام پر عموماً بسلام علی المرسلین، سارے نبیوں کو سلام، کیونکہ نبیوں نے اسی اول دعوت کا اہتمام کیا توحید کا. مشرکین کی عداوت برداشت کی، ان کے طعنے برداشت کیے، ان کی ماریں برداشت کی، لیکن منہج پر قائم رہے، منہج توحید پر اور شرک کی تخلیق پر، اس پر قائم رہے. یہ صابرین کی جماعت جن کو اللہ نے استقامت دی، یہ سلام کی مستحق، اللہ ان کو سلام بھیجتے. تو یہ اول دعوت، نور رسول، اول رسول جن کو اللہ نے پابند کیا کہ اپنی قوم کو دعوت دو، تب جب قوم میں شرک پیدا ہو چکا تو دعوت کا آغاز کس شرک کی تخلیق کے لیے ہوا؟ تو سب سے پہلے توحید، پہلی دعوت توحید. کسی منہج پر سارے انبیاء ہیں، آپ قرآن پڑھتے تھے، پانے بعد میں صالح علیہ السلام کی دعوت، شعیب علیہ السلام کی دعوت، حود علیہ السلام کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، کسی منہج توحید پر تھا. اول دعوت یہی تھی توحید، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی رسول بھیجے انہیں یہ وحی تھی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو. کہ ہر نبی کی یہ دعوت ہے. حدیث میں آتا نا کہ الانبیاء اخوة اللات، کہ انبیاء اللاتی بھائی ہیں آپس میں. انبیاء کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ اللاتی بھائی. بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، حقیقی، اللاتی اور اخیاسی. حقیقی بھائی وہ جن کی ماں اور باپ ایک ہو، اللاتی وہ جن کا باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہوں، جیسے شخص کی کئی شادیاں ہوں، ہر بیوی سے اولاد ہو، تو آپس میں وہ اللاتی بھائی، باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہوں. اور اخیاسی بھائی جن کی ماں ایک ہو، باپ مختلف ہو، جیسے ایک عورت کسی سے نکاح کر لے، بیوہ ہو جائے، متعلقہ ہو جائے، پھر کسی اور سے نکاح کر لے، اور دونوں شوہروں سے اولاد ہو، یہ آپس میں اخیاسی بھائی ہیں. یہ انبیاء اللاتی بھائی کیوں ہیں؟ دینہم واحد، اصلہم واحد، ان کا اصل ایک ہے، فروع میں اختلاف ہے، جیسے اللہ کے بھائی ان کا اصل باپ ایک ہے، مائیں مختلف، بطون مختلف ہیں، ان سب انبیاء کا اصل ایک ہے اور وہ دعوت توحید ہے. اس میں کسی نبی کی دعوت میں کوئی فرق نہیں، اور فروع مختلف ہیں، کسی نبی کو دو نوازیں دی، کسی کو پانچ نوازیں دی، فروع مختلف ہیں، اصل ہر نبی کا ایک ہے اور وہ دعوت توحید. وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے قبل ہم نے رسول بھیجے، ان سب سے سوال کرو، ان سب سے پوچھو کہ کیا ہم نے ان انبیاء کی دعوت میں یا ان کے دور میں رحمان کے سوا کسی اور معبود کا تعین کیا؟ کسی نبی کی دعوت میں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا نام ملتا ہے؟ سب سے پوچھو، نوح علیہ السلام سے پوچھو، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو، صالح علیہ السلام سے پوچھو، شعیب علیہ السلام سے پوچھو، ہود علیہ السلام سے پوچھو، یحییٰ، زکریہ، سب سے پوچھو، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب سے سوال کرو. کسی نبی کی دعوت میں کسی اور معبود کا ذکر ملتا ہے؟ کسی اور معبود کا نام ہے اللہ کی طرف سے آیا ہو یا نبی نے پیش کر دیا ہو؟ پوچھ لیجیے. سوال یہ کہ نبی علیہ السلام کیسے پوچھیں؟ یہ انبیاء تو فوت ہو چکے، انبیاء تو فوت ہو چکے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، انبیاء فوت ہو چکے سارے نبی، اور ان کی برزخی حیات ان پر قائم ہے. لوگ کہتے ہیں ابھی تک دنیاوی حیات ہے، اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ سب سے ناقص زندگی دنیاوی زندگی. اور اگر انسان مرنے کے بعد کامیاب ہو جائے تو اس کی زندگی کامل، یہ برزخی زندگی، اور قیامت میں جنت میں سب سے اکمل زندگی ہوگی اس کی. تو آپ کہیں کہ ابھی تک وہ دنیاوی زندگی جی رہی، یہ کون سا نبی کا احترام ہے؟ برزخی زندگی، اس میں جنت بھی ملتی ہے، اللہ کی رضا اور محبت، جنت کی نعمتیں، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی ہوائیں، یہ برزخی حیات کے ساتھ ہے، دنیوی حیات کے ساتھ نہیں. انبیاء فوت ہو چکے اور برزخی حیات میں اللہ رب العزت کی نعمتوں سے متمتع ہو رہے ہیں. سب سے پوچھو، کسی نبی کی دعوت میں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا ذکر ہے، نام ہے؟ اب کیسے پوچھیں؟ یہ تو فوت ہو چکے. ان سے پوچھو قرآن کی زبان میں، قرآن کے ذریعے، کیونکہ قرآن سارے انبیاء کی دعوت کا محافظ، اللہ کی وحی ہے اور سارے انبیاء کی دعوت کا محافظ ہے. تو قرآن کی زبان میں پوچھو، قرآن سے پوچھو، قرآن کے ذریعے پوچھو. اب قرآن پاک کا تصور کیجیے، دیکھیے کہ قرآن نے انبیاء کی دعوت ذکر کی یا نہیں کی، اور کی تو کس طرح کی. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے، اور ہر رسول کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کرو. وہی دعوت نفی و اثبات ہے، ان اعبدوا اللہ اثبات ہے، ایک اللہ کی عبادت. اور یہ کافی نہیں، ایک شخص پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ کافی نہیں ہے، اس کی توحید نامکمل ہے جب تک ہر طاغوت کی نفی نہ کر دے، اس کا انکار نہ کر دے. توحید کی تکمیل نفی و اثبات ہے، اثبات اور نفی دونوں. تو ہر نبی کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کرو. طاغوت چار چیزیں ہو سکتی، ایک وہ شخص طاغوت ہے جو خود اپنی عبادت کی دعوت دے، جیسے فرعون تھا, نمرود تھا, اپنی عبادت کی دعوت دیتے تھے. دوسرا طاغوت وہ ہے جو اپنی عبادت کی دعوت نہ دے لیکن لوگ اس کو معبود بنا دے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام. وہ خود بے قصور, سارا قصور ان کو پوچھنے والوں کا ہے. انہوں نے ان کی عبادت کر کے طاغوت بنا لیا, یعنی انہیں ان کی حد سے بڑھا دیا. طاغوت کا من یہ طغیانی سے ہے, جب پانی اپنی مقررہ حد سے اونچا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ دریاؤں میں طغیانی آ گئی. ایک حد پر قائم رہے تو وہ معمول کے مطابق, اس حد سے اونچا ہو جائے تو دریا میں طغیانی آ جاتی اور سیلاب آ جاتی. تو طاغوت طغیانی سے ہے, جو ایک نبی کا مقام ہے اس کی عبادت کر کے اسے اس کے مقام سے بڑھا دیا, یہ طاغوت بنا. اور تیسرا وہ شخص طاغوت ہے جو اپنی پیروی کی دعوت ہے کہ میری پیروی کرو, میرے قانون کو مانو, میرے قواعد کو مانو, میری پالیسیوں کو مانو. یہ بڑا خطرناک مرض ہے. جن لوگوں کے دلوں میں صحیح عقیدے کی معرفت ہے وہ اس سے عبادت کرتے ہیں. امام مالک سے کہا گیا تھا, پوچھا گیا تھا کہ آپ کا موطا ایک دستور کے طور پر نافذ کر دیا جائے, فرمایا کہ نہیں, دستور اللہ کی وحی قرآن و حدیث. موطا میں میرے اجتہادات ہیں, میرے فقہی اقوال ہیں, میرے استنباطات ہیں, میری بلاغات ہیں. دستور اللہ کی وحی, اور یہ منہج صدق و عدل ہے کہ اللہ کی وحی قائم ہے. تو جو شخص اپنی اطاعت کی دعوت دے کہ میری سنو, میری مانو, میری پالیسیاں, میرے احکام, وہ طاغوت بن گیا. اور چوتھا وہ جو خود اپنی اطاعت کی دعوت نہ دے لیکن لوگ اس کو پکڑ لیں, ہم نے اس کی ہر بات لے لی. معصوم صرف نبی کی ذات ہے. آپ نے ایک فرد واحد کے دامن کو تھام لیا اور پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ کھڑی کر دی, اس کے کاندھوں پر تعمیر کر دی, تو آپ نے اس کو اس کی حد سے بڑھا دی. معصوم صرف اللہ کے نبی اور کوئی نہیں, معصوم صرف اللہ کے نبی اور کوئی نہیں. صرف اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, کیونکہ مستحق اطاعت نبی بھی نہیں ہے. اللہ نبی اس نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بات پیش کرتے. باقی جو لوگ ہیں, افراد ہیں, دعوت پیش کرتے ہیں تو ان کی دعوت کو پرکھا جائے گا, اس کسوٹی پر پیش کیا جائے گا. قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے, مطابق نہیں ہے تو مردود. اور آپ اس کے باوجود کہ ان کا قول حدیث کے خلاف ہے, حدیث کو چھوڑ دیں, ان کے قول کو لے لیں, تو آپ نے اس شخصیت کو طاغوت بنا دیا, اسے اس کی حد سے بڑھا دیا. یہ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کسی کا نہیں. اس میں غلطی کس کی؟ آپ کی, ان کی نہیں. وہ تو بری ہو چکے. امام محمد نے فرمایا تھا لا تقلدنی, لا تقلد الشافعی ولا اوزاعی ولا مالک وخذ من حیث آخذ. امام احمد کا قول, میری تقلید نہ کرو, شافعی کی تقلید نہ کرو, اوزاعی کی تقلید نہ کرو, مالک کی تقلید نہ کرو, بلکہ تم دین وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا. انہوں نے کہاں سے لیا؟ نور وحی سے, وحی الہی سے, کتاب و سنت سے, قرآن و حدیث سے. تم بھی وہیں سے لو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما گئے کہ جو شخص میرے کسی قول کی دلیل نہیں جانتا, حرام ہے اس پر کہ وہ میرے قول کا فتویٰ دے. تو بڑی ذمہ ہے کہ میرا کوئی قول آ جائے تو تم یہ دیکھو میں نے یہ قول کہاں سے لیا. اگر اس کی دلیل ملتی ہے تو اس کا فتویٰ دو, دلیل نہیں ملتی تو اس قول کا فتویٰ دینا حرام. وہ بری قصوروار ہم ہیں کہ پورے دین کی عمارت کو ان کے سر پہ قائم کر دیا. اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ان کا فتویٰ آ جائے قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف تو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ ان کے بہت بڑے عالم امام طرف ہیں جہاں تک لکھ گئے کہ قرآن کی کوئی آیت اگر قول امام کے خلاف ہو تو اس کا آخری حل یہ ہے کہ آیت منسوخ ہے اور قول امام ناسخ. حدیث اگر قول امام کے خلاف ہو تو آخری حل یہ ہے کہ حدیث منسوخ ہے اور قول امام ناسخ. ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہے اس امت میں جن کا ہر فرمان دلیل ہے, حجت ہے. ان کی بات کو سن کر دلیل پوچھنا کفر. یہ مقام کسی اور کو دے دیا جائے, ہمارے فلاں امام فلاں لیڈر فلاں قائد ان کی ہر بات ہمارے لیے قابل قبول ہے, تو وہی تو یعنی سرکشی. تو ہر نبی کی دعوت کیا ہے قرآن نے پیش کر دی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ہر نبی سے پوچھو کہ اس نبی کے دور میں شرک تھا, اس کی دعوت میں شرک تھا, لوگوں نے کیا, لیکن انبیاء کی دعوت تم دیکھو, دیکھی گئی تو قرآن ان کی دعوت کا محافظ ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے اور ہر رسول کی دعوت کیا تھی, ان اعبدوا اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو, بچپن بتاغوت اور تاغوت سے بچو. یہی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. جو شخص طاغوت کا انکار کر دے, یہ نفی, یؤمن باللہ اور ایک اللہ پر ایمان دے, اس کی توحید کو مان لے اور یہ عقیدہ سلیمہ قبول کر لے اور طاغوت کے ساتھ کفر کر لے, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا, لن فصام لها, جو کبھی ٹوٹے گا. اللہ کا سہارا کبھی ٹوٹ سکتا ہے؟ باقی سارے سہارے کمزور ہیں, خالق کائنات کا سہارا کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. اور یہ پیارے پیغمبر کی دعوت جو قرآن نے ذکر کی, یہ آپ کی اول دعوت ہے. ایک صبح کوہ صفا پر چڑھ گئے جب اللہ نے حکم دے دیا کہ قم فانذر, کھڑا ہو جا اور ڈرا لوگوں کو جہنم سے, کھڑا ہو جا. پہلے کچھ عرصہ خاموشی کا حکم رہا, پھر کچھ آگے معاملہ بڑھا تو اپنے قریبیوں کو بلاؤ اور ان کو دعوت دو, اور اب دعوت عام پیش کرنے کا حکم آ گیا, اذان عام دے دو. وہ اس برابر کھڑے ہو گئے اور ساری قوم کو جمع کر لیے. واہ صباح حلا, یہ کوڈ ورڈ تھا, اگر کوئی آفت آ جائے اور جو اس آفت کو دیکھے وہ بڑی اہم خبر ہو, وہ اہم خبر پورے مکہ میں دینا چاہے تو اس پہاڑ پہ چڑھ کے با صباحا پکارے تاکہ یہ آواز لوگ سنیں, اپنے گھروں سے باہر آ جائیں. آج لوگوں نے پہلی بار اس شخصیت سے یہ الفاظ سنے جو شخصیت صادق بھی تھی اور امین بھی تھی, جس میں کوئی عیب نہیں تھا. پوری قوم متفق تھی کہ یہ انسان سچا ہے اور امانت دار, اس میں کوئی عیب نہیں. لوگوں نے کہا پہلی بار آج محمد دعوت دے رہے, بڑا اہم معاملہ. اپنے گھروں سے نکل آئے اور سارا علاقہ سامنے کھڑا. اس علاقے کے لوگوں میں کیا برائیاں ہیں؟ بڑی بڑی برائیاں, ڈاکہ, قتل و غارت گری, زنا, اور یہ عورتوں کے ناچ گانے, یہ سارے امراض موجود ہیں. ان کا بیشتر مال رزق حرام تھا, سارے امراض موجود. اب نبی نے ان سب کو اکٹھا کر لیا تو ان امراض کی بات کرتے کہ لوگوں زنا نہ کرو, لوگوں کو ڈاکے نہ ڈالو, شراب نہ پیو, حرام نہ کماؤ, کی دعوت دیتے. جیسے آج بہت سے لوگوں کا منج یہی کہ میاں فضائل بیان کرتے ہو. جو علاقہ ان کا مرکز ہے جہاں سے یہ پیدا ہوئے, وہاں شرک کے اڈے اب تک جو کے دو قائم ہیں, اور جماعتیں جا رہی ہیں, اسرائیل جا رہی ہیں, لبنان جا رہی ہیں, سعودی عرب جا رہی ہیں, جہاں توحید کے مراکز اور اپنے علاقوں میں شرک جو ہے ان سے کوئی تعرض نہیں. فضائل بیان کرو, فضائل بیان کرو, توحید کا ذکر کریں گے نہیں تو صرف توحید ربوبیت کی حد تک. توحید ربوبیت کو 100% بھی قبول کرنے والا انسان مسلمان نہیں. مکہ کے مشرقین بھی توحید ربوبیت کو جانتے تھے اور مانتے تھے اور پہچانتے تھے. ان سے پوچھا جاتا آسمانوں کا خالق کون؟ اللہ. زمینوں کا خالق کون؟ اللہ. اختیار کس کا؟ اللہ کا. روزی کون دیتا؟ اللہ. یہ ان کا عقیدہ ہے. پھر پیغمبر علیہ السلام نے ان سے جہاد کیوں کیا؟ یہ مارکہ آرائی کیوں ہوئی؟ کبھی بدر کا میدان اور کبھی احد کا میدان کیوں؟ جو اصل توحید اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا. اسی کی دعوت اللہ کے پیغمبر دے رہے ہیں. یہ پہلی دعوت. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو. تمہیں سب سے پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تم یہ مانتے ہو کہ اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ رابط ہے, اللہ مشکل کشا ہے, اللہ حاجت روا ہے, یہ مانتے ہو. لیکن یہ ماننا کافی نہیں. تمہارا ماننا کب معتبر ہوگا؟ کب قابل قبول ہوگا؟ جو اسے ایک اللہ کو الہ مانو گے ہر قسم کی عبادت کے بت آئے اور کوئی نہیں. ہر غیر اللہ کا انکار اور ایک اللہ کی عبادت کا اقرار و اعتراف, اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہوتا. تو آج لوگوں کی دعوت کا محور کیا ہے؟ فضائل بیان کرو, فضائل بیان, اور وہ بھی انتہائی بودا قسم کا محور. یہ بتاؤ نماز کی کیا فضیلت ہے, نماز کا کیا ثواب ہے, نماز کا کیا اجر ہے, بیان کرتے جاؤ. کوئی پوچھ رہے نماز پڑھنی کیسی ہے, بس نہیں اب خاموش. جیسی ہے پڑھتے رہو, آپ کے مسلک میں جو ہے پڑھتے رہو. اللہ اکبر. بھائی نماز کی فضیلت کب قائم ہوگی؟ جب وہ ادا ہوگی خالص پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق. اگر نماز خلاف سنت ہے اس کا اجر ملے گا؟ ملے گا. ایک صحابی نے نماز پڑھی, صرف ایک چیز میں خلل پیدا کر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ پڑھو یہ نماز نہیں ہوئی. ایک صحابی, یہ نماز ہوئی ہی نہیں, اس نے دوبارہ پڑھی, فرمایا یہ بھی نہیں ہوئی. اس نے پھر پڑھی, فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی. آج لوگوں نے نماز کا مذاق بنا رکھا ہے. جیسی مرضی پڑھ لیں, جیسی تعلیم ہے پڑھ لیں. یہ کاروبار میں انتہائی مجے ہوئے لوگ, لیکن نماز کے معاملے میں کوئی تعلیم نہیں, کوئی مصیرت نہیں. کم از کم کوئی ایک گھنٹہ وقت نکال کر ہم چیک کر لیں کہ ہماری نمازیں اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہیں یا نہیں. بچپن سے جو نماز گھٹی میں ڈال دی گئی وہ چل رہی. کاروبار میں پالیسیاں نئی سے نئی, یہاں کاروبار نہیں تو باہر جاؤ, امریکہ جاؤ, انگلینڈ جاؤ. اور دین کے معاملے وہی فرسودہ خیال ہے کہ بچپن میں جو میاں صاحب آیا کرتے تھے گھٹی میں نماز ڈال گئے, اس سے ٹس سے مس نہیں ہونا. یہ نماز صاحب جو قبول ہے. حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو نماز پڑھتے تھے, بوڑھا انسان, پوچھا منذ کم تصلی علیہ السلام, یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ 40 سال سے. 40 سال سے. فرمایا کہ ماں صلی تھا, تم نے 40 سال سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اور ساتھ ہی فرما دیا بولو مت علی ہے نا مت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تمہاری موت اللہ کے پیغمبر کے دین پر نہیں ہو. ہمارے دین کی بنیاد نماز, افراد و عبادت بھی. جب دین کا عماد ہی نہیں, ستون ہی نہیں, تو باقی کیا بچا تمہارے پر؟ یہ بڑے اہم معاملات ہیں, ان میں بصیرت چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی دعوت تھی وہ کیا تھی؟ کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو, اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہی نہیں. اور اگر لوگوں نے بنا دیے ہیں تو وہ جھوٹے ہیں, وہ معبودان باطل ہیں. اگر کہیں ہیں, ہیں لوگوں نے بنا رکھے, وہ سب جھوٹے ہیں. معبود حق, سچا معبود ایک اللہ. یہ آپ کی پہلی دعوت, ہر نبی کی پہلی دعوت, پہلی اور آخری. اور زندگی فرق ہے, پوری زندگی یہ دعوت قائم رہی. پہلے اس دعوت کا معاملہ عقیدے کا معاملہ ہے, اور عقیدے
جو اصل ہے, جو اصل عقیدہ وہ توحید ہے, اللہ رب العزت توحید. جبریل امین نے پوچھا اسلام کیا ہے, فرمایا الاسلام ان تشهد ان لا اله الا اللہ, پہلی بار گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے بعد رسالت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, یہ اسلام. ایمان کا پوچھا ایمان کیا ہے, فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ. اس کے بعد اللہ کے فرشتے, اللہ کی کتابیں, اللہ کے رسول, روز آخرت, تقدیر. لیکن پہلا جو جز ہے, جو رکن ہے, وہ ایمان باللہ ہے. پہلے تو ہے پوچھا احسان کیا ہے, وہ احسان یہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے. اور اگر یہ نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہے, دو میں سے ایک بات ضرور. تم اس مقام تک پہنچ جاؤ نماز پڑھتے ہوئے تو اللہ کو تم اپنے سامنے دیکھ رہے. مقصد یہ ہے کہ جب ایک شخص ہے مثلاً, وہ اپنی فیکٹری میں کام کر رہے اور اس کا باس سر پہ کھڑا ہے اور اپنے مالک کو دیکھ رہے, تو پھر وہ کتنا مؤدب ہو کر کام کرے گا اور پوری توجہ اور بصیرت کے ساتھ کام کرے گا. غافل نہیں ہوگا, کچھ کھائے گا نہیں, کچھ پیے گا نہیں, پوری توجہ کام کر دے گا. جس طرح ایک شخص کو اگر اس کا جو ایک تعلق باللہ ہے اس مقام تک پہنچ چکا ہے جو اللہ کو سامنے دیکھے نماز پڑھتے ہوئے, تو کوئی وہ منفی حرکت کرے گا, کسی غفلت کا مظاہرہ کرے گا نہیں. اور اگر یہ اسٹیج نہیں ہے تو یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھے. بہت سے لوگوں کو یہ بھی حاصل نہیں, نماز پڑھ رہے ہیں توجہ کسی اور پر, ہاتھ مسلسل گھوم رہے ہیں, کبھی سر پہ, کبھی منہ پہ, کبھی داڑھی پہ, کبھی کپڑوں پر, مسلسل گردش میں. تو صرف اللہ ہی. اسلام کیا ہے, اللہ کی گواہی توحید گواہی. ایمان کیا ہے, اللہ پر ایمان لاؤ. احسان کیا ہے, اللہ کی عبادت کرو. ان مواصفات کے ساتھ تو ہر عمل میں پہلے توحید, پورا دین دین توحید ہے. اس دین کو دین توحید کہیں گے, احکام اور مسائل سارے توحید پر کریں گے اور توحید کی بنیاد پر قبول ہوتے ہیں. کل عبادی الذین آمنوا یقیم الصلاۃ, میرے ان بندوں سے کہو جو ایمان لا چکے ہیں, جو اللہ کی توحید کی گواہی دے چکے ہیں, اس کی وحدانیت کا اقرار کر چکے, ہر معبود باطل کا انکار کر چکے, یہ ایمان. ان میں عبادی الذین آمن, میرے وہ بندے جو ایمان لا چکے ہیں, ان سے اب کہو کہ یقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. عمل کا ذکر بعد میں, صحت عمل اور قبولیت عمل, یہ صحت ایمان پر قائم. قرآن میں بیشتر احکام یا ایھا الذین آمنوا کے بعد, یہ پہلے ان کے ایمان کو ذکر کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے, تم روزے رکھو. جو ایمان والے ہیں, جو توحید قبول کر چکے ہیں, توحید سمجھ چکے ہیں, پہلے توحید روزہ فرض ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جس کا ایمان سلامت نہیں ہے, جس کے ایمان میں خبر ہے, گڑبڑ ہے, انحراف ہے, اگر وہ روزہ رکھے گا تو قطعاً قابل قبول. حدیث بھی اس کی وضاحت کرتی ہے, من صام رمضان ایمانا بعد صام غفر له ما تقدم من ذنبه, من صام رمضان ایمانا بعد صام غفر له ما تقدم من ذنبه, من قام ليلة القدر ایمانا بعد صام غفر له ما تقدم من ذنبه. ایمان کی شرط. فمن يعمل صالحا فهو مؤمن, ایمان کی اساس, توحید کی اساس اور بنیاد. اس کا معنی اس بنیاد کے بغیر عمل قبول نہیں, روزہ, حج, زکات, کوئی چیز قبول نہیں. پہلے توحید اور ساتھ ساتھ توحید. بھئی کوئی عمل توحید سے خالی ہے؟ ایک حدیث کی طرف آئی, نبی نے سوال کیا گیا, چار سوال کیے, ایسا افضل یا رسول اللہ, یا رسول اللہ سب سے افضل نماز کون سی؟ دوسرا سوال, ایو سیام افضل, سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تیسرا سوال ای الحج افضل، سب سے افضل حج کون سا ہے؟ اور چوتھا سوال، چوتھا سوال ای الجہاد افضل، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں سوالوں کا ایک جواب دیا. ہر بار آپ جواب دے رہے ہیں، جواب ایک ہی. فرمایا کہ اکثر للہ ذکرن، سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں زیادہ اللہ کا ذکر ہو، سب سے افضل روزہ وہ ہے جس کے دوران زیادہ اللہ کا ذکر ہو، سب سے افضل جہاد وہ ہے جس کے ساتھ زیادہ اللہ کا ذکر ہو، سب سے افضل حج وہ ہے جس کے ساتھ زیادہ اللہ کا ذکر ہو. اور اللہ کا ذکر توحید کا ایک اہم بات، کوئی ذکر توحید سے خالی نہیں، کوئی ذکر اللہ کے نام سے خالی نہیں. پورا اذکار کا باب آپ کھول کے بیٹھ جائیے، دعوات کا باب کھول کے بیٹھ جائیے، ہر ذکر میں، ہر دعا میں، ہر ورد میں اگر اللہ کا نام نہ ہو مجھے آگے پکڑ لیجیے. توحید، ذکر توحید ہے. فل قرون اذکر کو اللہ کا ذکر، ذکر مصطفیٰ آج اصطلاح بن چکی ہے، اصطلاح باطل ہے. ذکر ایک عبادت ہے، ہر عبادت کا اللہ مستحق ہے. تو ہر عمل اس کی قبولیت اور اس کی صحت توحید پر قائم ہے، اور ہر عمل کے ساتھ ساتھ توحید ہے. حج میں آپ تلبیہ پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، توحید. نماز اللہ اکبر سے شروع ہو رہی ہے، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، سجدے میں اللہ کا ذکر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا، اللہ کا ذکر. ہر عمل توحید پر قائم ہے اور توحید کے ساتھ ساتھ عمل بات ہے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ فاستغفر لذنبک، کیا ترتیب ہے کہ پہلے جانو لا الہ الا اللہ، اس کے بعد استغفار کرو، عمل کرو. ماں بخاری نے باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل، کہ ہر قول و عمل سے پہلے علم. فعلم جانو، یہ علم ہے. اور قول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. عمل کیا ہے؟ بس تصویر دن دے. وہ قول کیا ہے جس پر ہر عمل کی قبولیت قائم ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ ایک اللہ کی توحید کا اقرار ہے. اقرار سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ام الکتاب، پورے قرآن کی ماں. اولاد ماں سے پیدا ہو رہی ہے. اس طرح قرآن پاک کے سارے مضامین سورہ فاتحہ سے نکل رہے ہیں، سورہ فاتحہ سے جو ہے وہ حاصل ہو رہے ہیں. یہ ام الکتاب، ام القرآن، ہر آیت اس کی مستقل مضمون. تبھی اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک مکالمہ اور مناجات ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے میری تعریف کر دی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرما رہا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی. اور آگے ایاک نعبد ویاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہی میرے بندے کے لائق ہے، یہی اس کا عقیدہ. کیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی نہیں کرتے، اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور سے استعانت نہیں کرتے. یہی عقیدہ ہونا چاہیے. ایاک نعبد یہ توحید الوہیت ہے، ویاک نستعین توحید ربوبیت ہے. بندے نے دونوں توحیدوں کا اقرار کر، عبادت بھی تیری، استعانت بھی تجھ سے، اور یہ توحید خالص. اب بھلے ابھی مسئلہ، اب میرا بندہ جو مانگے گا دوں گا، اب عمل کرو، دعائیں کرو، جو کرو گے قبول کروں گا، جو طلب کرو گے عطا کروں گا. بندہ طلب کر اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت دے دو. یعنی یہ دعا، اس کی صحت، اس کی قبولیت مرتب ہے توحید پر. پہلے توحید، پھر دعا، پھر عبادت. دعا قبول ہوگی، عبادت قبول ہوگی، عقیدہ توحید. تو پہلے توحید، پورا دین دین توحید ہے، ہر عمل کی اساس توحید ہے، ہر عمل کی قبولیت توحید پر ہے، ہر عمل کی صحت توحید پر ہے، ہر عمل کے ساتھ ساتھ توحید ہے. کون سا عمل توحید سے خالی؟ چھوٹے سے چھوٹا عمل لے لیجیے، آپ کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام دے کر، یہ توحید کا ذکر ہے. وضو کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر، توحید کا ذکر ہے. حتیٰ کہ اپنا پہلو جس طرح پر رکھتے ہیں بسم اللہ ذات و جمعی، بسم اللہ پڑھ کر، یہ توحید کا ذکر ہے. حتیٰ کہ جس طرح اس نواجی تعلق ہے بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، توحید کا ذکر. نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو پھر بھی توحید کا ذکر، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. کون سا عمل ہے جو توحید سے خالی ہے؟ ہر عمل سے پہلے توحید ہے، ہر عمل کے ساتھ ساتھ توحید ہے، اور ہر عمل کے بعد بھی توحید ہے. آغاز بھی توحید، اختتام بھی توحید. قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین، اختتام قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. صفات تعبد، صفات تعبد، کہ پناہ اللہ کی طلب کی جاتی ہے. نبی کو اللہ حکم دے رہا تو کہہ کہ میں رب الناس کی پناہ پکڑتا ہوں. لوگ نبیوں کو کس مقام پر بٹھا دیتے ہیں؟ یہ حاجت روا ہے اور یہ مختار کل ہے. نبیوں سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تو کہہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ رب العزت کی جو رب الناس ہے، ملک الناس الہ الناس، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت ہی ہر اختیار کا مالک ہے، وہی پناہ دینے والا ہے، ہر قدرت اور طاقت کا مالک ہے. انبیاء جیسے انسان بھی اس کے سامنے بے بس ہیں، مقہور ہیں. اللہ قاہر، اللہ حاکم، اللہ عطا کرنے والا، اللہ پناہ دینے والا. تو توحید کے بغیر کچھ نہیں. اصل چیز توحید اور آغاز توحید ہے. جہاد سے قبل توحید، الدعوت قبل القتال، جتنا اہم مقام ہے. دشمن کو لڑائی سے قبل توحید کی دعوت دو، وہ قبول کر لے تو جہاد موقوف ہے، قبول نہ کرے تو پھر اس کو جزیہ کی دعوت دو کہ تمہیں جزیہ دینا پڑے گا. قبول کر لے تو ٹھیک ہے، قبول نہ کرے پھر قتال. اسی لیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، اسلام رجل واحد خیر لی من قتل الف کافر، ایک شخص کا میری دعوت سے اسلام قبول کر لینا مجھے اس بات زیادہ محبوب ہے کہ میری تلوار سے 1000 کفار کا قتل. یہ دعوت توحید کی فضیلت کہ ایک کافر کا اسلام قبول کر لینا اس کا اجر زیادہ ہے بنسبت اس بات کے کہ آپ کی تلوار سے 1000 کفار کا قتل. اس لیے پوری زندگی کے جہادی عمل میں نبی اسلام کی تلوار سے صرف ایک کافر قتل ہوئے. اگر قتل کفار زیادہ افضل ہوتا تو یہ فضیلت اللہ کے پیغمبروں کو زیادہ ملتی، زیادہ حاصل ہوتا. یہ فضیلت ہے دعوت. اور اگر جہاد سے قبل آپ نے دعوت دی، انہوں نے قبول کر لی، تو جہاد بند کر دیا. حتیٰ کہ جہاد کے دوران اگر وہ کلمہ قبول کر لے، توحید قبول کر لے، تو اس کے اس کلمے کو پڑھنا قبول کر لے. خالد بن ولید اجتہاد کر گئے، ان سے ایسا نہ ہو سکے. ایک کافر ان کی تلوار کے نیچے آ گیا جو کافی نقصان پہنچا چکا تھا. جو تلوار کے نیچے آ گیا اسے موت سامنے دکھائی دے رہی، اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، آپ نے اسے قتل کر دیا. معاملہ اللہ کے پیغمبر تک پہنچا اور اللہ کو طلب کر لیا کہ خالد تم نے یہ کیا کیا؟ فقتلته بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو تم نے پھر قتل کر دیا. خالد نے جواب دیا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کہا. تمہیں ہر شخص کا من قلبه، تم نے اس کے دل کو چیرا تھا کیا؟ اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس کے دل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بڑا بار بار فرما رہے ہیں اللہ میں نہیں اب رہو لیکن مسلم آفار یا اللہ خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں میرے اس سے کوئی تعلق نہیں. بلکہ فرمایا کہ خالد کئی بتف نہ لا الہ الا اللہ اذا جاء یوم القیامہ. اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ اگر قیامت کے دن آ گیا تو کیا جواب دو گے؟ کیا کرو گے؟ یعنی یہاں بھی اگر وہ کلمہ قبول کر لیتا ہے تو اس کو چھوڑ دو معاف کر دو. یہ فضیلت دعوت کی اور توحید اس مرحلے پر بھی قبول کر لی گئی ہے تو اس کو مان لو قبول کر دو. جہاد سے قبل دعوت ہے اور میں کہ سب سے افضل جہاد وہ ہے جس میں زیادہ اللہ کا ذکر ایک مجاہد زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے اور ہر عمل کے ساتھ ساتھ ذکر توحید سب سے پہلے اور توحید سب سے بعد اور توحید پورے عمل کے ساتھ اور توحید ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد اور بنیادی شرط. ایک سوئی کے ناکے کے برابر اگر شرک آ جائے اللہ تعالیٰ سارے اعمال مسترد کر دے. صرف میرے آپ کے نہیں بلکہ اللہ نے انبیاء کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے ہیں وحی کر کے کہ اگر تم نے بھی شرک کر لیا تمہارے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے سب ختم برباد. اگر تم نے بھی شرک کر لیا شرک میں حسن انبیاء کے عمل تو قوموں کے لیے مثال ہوتے ہیں قوموں کو حکم ہے کہ اپنے اپنے نبی کے عمل کو دیکھو اس کی پیروی کرو. جب ہوا کہ اگر انہوں نے بھی شرک کر لیا تو ان کی بھی تمام نیکیاں برباد کر دوں نبوت کا تاج چھین دوں گا خسارہ پانے والوں میں شامل کر دوں گا. کتنی بڑی تعبیر. تو اگر ہم سب سے پہلے توحید کہ منحل کو قبول نہ کریں ہماری عبادات قابل قبول ہوں گی تو آج جو مناحل پیدا ہو رہے ہیں اس تقریبی سیاست کے تحت کہ لوگوں کو گھیرو ایک مداری والا کام کرو دگڑگی بجائے تاکہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوں. یہ تجمع کا منحل دین اسلام میں کہاں ہے؟ کتاب و سنت میں ہر مقام پر اکثریت کی تفنیف کی ہے. تھوڑے بندے شکر گزار ہوتے ہیں تھوڑے بندے مومن ہوتے ہیں اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں. منہج تقریب کا دین سے کوئی تعلق نہیں. کس تقریب کے بہت سے اہداف و مقاصد لیکن جو منہج صافی جو انبیاء نے پیش کیا وہ توحید. ایک اور ذہن ہے اور وہ ہے اقامت خلافت. گھر سے نکلتے ہیں نظام خلافت قائم کرنے کے لیے. کچھ ڈاکٹروں کو یہ مرض ظاہر ان کی عجیب ہی اصرار نظام خلافت قائم کرنے کے لیے اور پھر لوگوں سے بیعت لیتے ہیں اور یہ دونوں بدعت ہیں. خلافت کرنے کی دعوت دینا بدعت. اس مسئلے پر لوگوں سے بیعت لینا یا کسی مسئلے پر بھی یہ بھی بدعت. بیعت ولی الامر کی کسی پیر و مرشد کی نہیں کسی مولوی کی نہیں ولی الامر کی. اور یا پھر امیر المجاہدین کی جہاد پر بیٹھ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا. اور یہ اقامت خلافت کے جو منحص یہ بھی ایک تجمع کی سیاست ہے لوگوں کو گھیرنا اکٹھا کرنا خلافت قائم کرنے کے لیے اور دلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ خلیفہ میں ہی ہوں. یہ تاج اسی سر پر سجے گا. حرص اس دعوت کی تہ میں حرص ہے اقتدار کی. ایک سیاسی لیڈر جمہوریت کی سیاست کے ذریعے اپنے اقتدار کی حمد کو مٹاتا ہے اور اس قسم کے انسان ووٹوں کا نام تو نہیں لیتے لیکن اقامت خلافت کے نعرے کے ذریعے اپنی لیڈری کی جو ایک حوث ہے اس کو مٹانے کی کوشش کر. تو غور کرو, انبیاء کا منج یہی تھا. اللہ نے انبیاء کو بھیجا, جو پہلی ذکر اور دعوت دی وہ کیا تھی؟ خلافت قائم کرو. نہیں, پہلی ذکر قولوا لا الہ الا اللہ. بائے تو خلافت اور اقتدار یہ قصدی چیز نہیں ہے کہ اس کو کما کے حاصل کیا, اس کو طلب کر کے حاصل کیا ہے. یہ ایک وحدی چیز ہے, ایک وحدی چیز ہے, اللہ کی عطا ہے. میں صحیح خلافت کی بات کروں, غلط طریقے سے اقتدار جیسے مرضی حاصل کروں. جیسے آج جمہوریت کا راستہ کتنی کا غلط, یہ نظام کفر ہے, فرنگی سیاست ہے, اور چونکہ اس نے بڑے تو فاسد ہے, یہ اغیار کی سازش ہے کہ ہمیں اس مسئلہ میں مبتلا کر دیں اور ہم بڑا چیمپئن بننے کی کوشش کرتے ہیں. جمہوریت جمہوریت, اور جمہوریت کے مقابلے میں ڈکٹیٹرشپ, یہ ملوکیت, اس کے خلاف تو ہوا ایک اڑ میں بغاوت بلند کیا ہوا. حالانکہ جو نظام ہے ملوکیت ہے, بادشاہت کا نظام, یہ کہیں زیادہ بہتر ہے جمہوریت. اور یہ جو ٹیبل جس کو آپ کہتے ہیں بادشاہ کہتے ہیں, اگر یہ ایک شخص سمر جائے تو خلیفہ بن جائے, استقامت پر آ جائے, توحید پر آ جائے, وہ خلیفہ بن جائے. اور ایک شخص کا سمرنا زیادہ آسان اور ممکن ہے. ایک طرف پوری پارٹی ہے, پارٹی کے لاکھوں افراد ہیں, ان کا سمرنا مشکل ہے. ایک طرف فرد واحد ہے, اس کا سمرنا زیادہ آسان ہے. تو زیادہ جو اقرب نظام ہے وہ کون سا ہوا ہے؟ جمہوریہ, ملوکیت کا, بادشاہت. آج جہاں جہاں بادشاہت قائم ہے وہاں کتنا امن و سکون ہے. سعودی عرب کی مثال آپ کے سامنے, کویت کی مثال آپ کے سامنے, اردو کی مثال آپ کے سامنے, اور جہاں جہاں جمہوریت کی لعنت ہے وہاں آپ دیکھ لو قتل و غارت گری, جرائم کی انتہا, رشوتیں, وہاں کیا خرابی نہیں ہے, ہر خرابی موجود ہے. بادشاہت کا نظام, سلیمان علیہ السلام بادشاہ, داؤد علیہ السلام بادشاہ, موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی نے قتال کے لیے ایک بادشاہ طلب کیا اللہ سے, یا اللہ ایک بادشاہ دے دے جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں. یہ جو اقتدار کی حوث کی سیاست ہے, یہ در حقیقت عقیدہ اور توحید میں یلغار کرتی ہے. تو ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر خالص دین کی طرف آئے, پولو ڈائن آئے, دعوت دیتے رہو دیتے رہو. لوگ قبول کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, نہ کریں تو بھی ٹھیک. تم تو اللہ کے ہاں سرخرو اور کامیاب ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, قیامت کے دن کچھ انبیاء ایسے ہوں گے جن کے ساتھ بڑی جماعت ہوگی, کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ چھوٹی سی جماعت 25-30 افراد, کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ دو انسان ہوں گے, کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک شخص ہوگا, کچھ ایسے ہوں گے جو اکیلا کھڑے ہوں گے. کامیاب وہ بھی ہے جس کے ساتھ بڑی جماعت ہے, اور کامیاب وہ بھی ہے جو تنہا کھڑا. ہم یہ ہمت نہیں کر سکتے کہ نبی ناکام ہو گئے, نعوذ باللہ. یہ تو سیاسی سوچ ہے, ایک جمہوری سوچ ہے کہ فلاں شخص تو ایک ووٹ پیدا نہیں کر سکا, ناکام ہے. اس کی جماعت تو ایک ٹانگے کی سواریاں ہیں, ناکام ترین انسان. یہ جمہوری سوچ, نبی اکیلا کھڑا کامیاب. کامیاب اس لیے کہ منہج کے ساتھ وفاداری, توحید, عقیدہ, اس میں کوئی لور دو نہیں, کچھ مان لو کچھ منوا لو نہیں. اس میں دو ٹوک پالیسی, خالص دین ہے. لوگ آتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں آتے تو بھی ٹھیک. آپ تو کامیاب ہیں. اس کے برعکس ہم اس دعوت کا اہتمام نہ کریں, اور یہ جو آج کر کے نعرے ہیں, خلافت کا قیام, جمہوریت اور سیاست تقریب, ووٹ پیدا کرو اور لوگوں کو گھیرو تاکہ مال زیادہ ملے, عقیدے کی پرواہ نہیں. یہ لوگ اگر چند روزہ چاندی پیدا کر بھی لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, کچھ حاصل نہیں ہوگا. بتائیے ایسے لوگوں کے کردار سے آج تک دین کو فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ؟ کچھ لوگ اگر تیار ہوتے بھی ہیں وہ بھی انہی جیسے گول مول ہوتے ہیں. اقتدار ضمانت ہے ہی نہیں. ہاں اگر تم توحید کی خدمت کرتے ہو اور تمہاری دعوت کامیابی سے پھیلتی تھے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے اللہ نے کامیابی دی. شروع میں بڑے کٹھن حالات تھے, مکہ میں 13 سال دعوت توحید دیر سے کام کی. اور مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ مکی زندگی کے عمل سے ناکامی کے بعد آپ مدینہ چلے, اس کو ناکامی کہا گیا. اللہ اللہ اکبر, کیا گستاخانہ قلم ہے. منہج نبوی ناکام. وہ مکی زندگی جس میں ابوبکر صدیق حاصل ہوا, عمر بن خطاب حاصل ہوا, عثمان غنی حاصل ہوا, وہ ناکام زندگی. وہ عمر جس نے 22 لاکھ مربع میل علاقے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا, وہ ناکام زندگی. کتنے یہ قابل ترس لوگ ہیں, اقتدار کے پجاری, اقتدار کے حریص. اللہ الہ الا اللہ, اس کی خدمت کرو, اس پیغام کو آگے پہنچاؤ. اگر اس قابل اللہ نے سمجھا کہ تمہیں اقتدار دیا گیا تو اللہ عطا فرما دے. اقتدار ایک وحدی چیز ہے, قسمی چیز نہیں. تو پہلے توحید ہے, ان مناحل میں پہلے سیاست, تقریر کی سیاست, پیسے کی سیاست, ووٹوں کی سیاست, یا قیام خلافت کے نعرے کو بڑا خوبصورت سمجھا جاتا ہے, لیکن یہ بھی غلط ہے. کسی نبی کے منہج یا کسی نبی کی تعلیم نے, کسی نبی نے امارت قائم کرنے کی کوشش نہیں. دعوت دی ہے, کامیاب ہو گئی, خلافت مل گئی, نہیں ملی. اگر نہیں ملی تو نبی ناکام نہیں, وہ کامیاب ہے. اس لیے کامیاب ہے کہ اس نے منہج کے ساتھ, توحید کے ساتھ, تعلق باللہ کے ساتھ پوری وفاداری کی. کوئی اصل فرمایا جس کی ضرورت. یہ دین ہے توحید, اس کا فہم ضروری. اور یہ کامیابی کیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اس منہج پر قائم رہنا, وفاداری کرنا. نبی علیہ السلام نے دعوت دی اور کچھ مستضعفین کو مارا گیا, بلال حبشی. کیا اختلاف تھا قوم میں, کیا اختلاف تھا. انہیں گرم کوڑوں پر کیوں پسیٹا جا رہا ہے, ان کے سینے پر بھاری سل کیوں رکھی جا رہی ہے, گلے میں رسی باندھ کر مکہ کے اوباش بچوں کے سپرد کیوں کیا جا رہا ہے, ان کو گھسیٹ کر پھر. اور ان کی ایک ہی آواز ہے, اللہ احد, اللہ احد, اللہ ایک ہے. یہ اختلاف کا نقطہ یہی ہے. لیکن جب تک کوئی شخص اپنے شرک پر قائم ہے, اس وقت تک اس سے کوئی اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکتا. وحدت کی اساس توحید. نبی اسلام کو بڑی پیشکش ہوئی کہ آپ کتنا مال چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے, کو خوبصورت عورت اگر چاہتے ہیں آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں, بادشاہ چاہتے ہیں وہ لے لیجئے, مکہ کی آپ اقتدار لے لیجئے, بادشاہت لے لیجئے, ہم آپ کو دے دیتے ہیں, آپ یہاں کے چودھری بن جائیں, رئیس بن جائیں, نکاح کرنے کی بھی عورت ہے, خوبصورت عورت ہے, مال کہیں کتنا چاہیے ہم جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں. آپ نے کوئی چیز قبول کی, اقتدار بھی پیش ہو رہے, اقتدار کو بھی ٹھوکر مار رہے. یہ اقتدار خیر تبھی, یہ طلب کیا جانا, مانگ کے لینا, یہ اقتدار نہیں ہوتا. اقتدار تبھی مفید ہے اور فائدہ ہوا. آپ نے ہجرت کی, مکہ چھوڑ دیا, یہ چودراہٹ جو آپ کو دی جا رہی ٹھکرا دیا, اس کو دولت دی جا رہی ہے, ختم, سب ختم, حتیٰ کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے. پھر جہاد فرض ہوا, پھر دعوت کے ساتھ جہاد کا فائدہ مل گیا, اس مکے کو دوبارہ فتح کیا. اس دعوت و جہاد کے ساتھ اب یہ طبی اقتدار حاصل ہوا. پہلا آپ نے کیا کیا, وہی پہلے توحید, بیت اللہ میں داخل ہو گئے, عصا آپ کے ہاتھ میں, تلوار آپ کے ہاتھ میں, اور بتوں کو توڑتے جا رہے. کوئی ایک انگلی بھی نہیں اٹھی. اگر غیر سبھی اقتدار قبول کر لیتے بتوں کو یہ توڑ پاتے, اس کو اقتدار قبول کرنا یہ توحید کی مفاد میں نہیں تھا. آپ کا اقتدار مفاد میں ہے توحید کے. کوئی ایک آواز نہیں اٹھ رہی, ایک انگلی نہیں اٹھ رہی. علی کو بھیجا ایک ایک گلی میں چوک چوراہے میں جاؤ, کوئی اگر مورتی نظر آ رہی ہے اسے مسخ کر دو, اونچی قبر نظر آ رہی ہے اسے برابر کر دو, سدھے زمین. چلے گئے, کوئی سارا کام کر کے آ گئے. کوئی ایک اظہار کرنے والا نہیں ہے, کوئی ایک معارضہ کرنے والا نہیں ہے, مخاصمہ کرنے والا نہیں ہے. جال حق وضاحت الباطل, اور یہ ہے طبیعی طریق. حق آ گیا تو باطل چلا گیا. یعنی باطل کب جاتا ہے؟ حق آنے سے. باطل موجود ہو, کچھ مان لو کچھ منوا لو, حق کبھی نہیں آئے گا. پہلے حق آئے گا پھر باطل جائے گا, توحید آئے گی شرک جائے گا, پہلے توحید. تو مکہ فتح کیا, پہلا کام کیا کیا؟ توحید. پہلا آرڈر کیا دیا؟ توحید. علی مکہ میں جاؤ, ایک ایک قبر کو برابر کر دو, ایک ایک مورتی کو بسخ کر دو, توحید کا آرڈر. عمل بھی توحید. ایک اسٹیٹ اگر قائم ہوتی ہے تو پہلا معاملہ توحید کا, پہلی خدمت توحید کی. یہ آپ نے ثابت کر دی. اور میرے دوست, توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک جاننا, ایک ماننا, اس کی ساری صفات میں, اس کے معبود ہونے میں, اس کے رب اور خالق اور مالک ہونے میں, ان باتوں کو مان لو دل کی گہرائیوں سے. پھر آپ دیکھیں کہ عبادات میں کیا مزہ آتا ہے. جب خالق کائنات کی معرفت ہوگی, اور میرے نزدیک کی معرفت حاصل کرنا ضروری. اللہ نے آسمان بنائے, زمینیں بنائی, یہ درخت اور یہ پہاڑ, سمندر, دریا, باہر سبزیاں, سورج, چاند, ستارے, خالق کائنات کا نظام. ان کے فائدے ہوں گے بہت سے, آسمان کے فائدے, زمینوں کے فائدے, بارشوں کے فائدے, اور جناب پہاڑوں کے فائدے ہوں گے بہت سے. لیکن فائدے میں سب سے اہم فائدہ کیا ہے؟ وہ جو اللہ نے بیان کر دیا. اللہ نے کیا بیان کیا؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتدبر الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللہ تعالی نے ساتوں آسمان پیدا کیے اور ساتوں زمینیں پیدا کی. آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اللہ کا امر چلتا ہے. اللہ کا امر, امر دو طرح کا, ایک امر کونی اور ایک امر شرعی. اللہ کا چلتا ہے. امر کونی, تقدیر کے فیصلے اللہ نے کر دیے ہیں, سب کچھ اس کے مطابق ہوں گے. امر شرعی, اللہ کی شریعت کے عوامر, نماز قائم کرو, زکات دو, روزے رکھو, اللہ کا امر چل رہا ہے, نازل ہو رہا ہے. سب کچھ کیوں ہے؟ آسمان کیوں پیدا کیے؟ زمین کیوں پیدا کی؟ اللہ کا امر کیوں ہے؟ تعلم, تاکہ تم جان لو. کیا جان لو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی ان چیزوں کے ذریعے معرفت کس کی؟ خالق کائنات کی, خالق اور مالک کی. وان اللہ قد احاط بكل شيء علما, اور رب رب العزت باعتبار علم کے ہر چیز کا احاطہ کیا. تو اس بات کو جان, تو آسمانوں کو فائدے ہوں گے بہت, زمینوں کو فائدے ہوں گے بہت, لیکن سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر حاصل کرو ان کے خالق کی معرفت. یہ تو ہے, یہ فائدہ عظیم شان. جب اس خالق کی پہچان دل میں راسخ ہوگی اور بڑھتی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہر عبادت کا مزہ آئے گا. آج عبادات کی روح حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ کما حقو توحید نہیں, اللہ کی معرفت اور پہچان نہیں. مزہ کیسے ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے, قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم بھی سوچے ہمارے لیے ایسی ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے, ارے کس بات یہاں کرنا بلال, نماز قائم کرو تاکہ ہم کو راحت حاصل ہو. ہم تو کہتے ہیں کہ نماز سے جلدی چھٹکارا حاصل کرو. ارے نا عنی الصلاۃ, جلدی نماز کھڑی کرو تاکہ پڑھ کے جان چھوٹ جائے. یہ دل میں نیت ہوتی, جلدی جلدی نماز پڑھ لو, تو پروگرام آنے والا ہے, جلدی پڑھ لو نماز. یہ نیت ہوتی. اور پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ ہمیں بلال نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ. ہم نماز قائم کر کے راحت حاصل کریں. بستعین بالصبر والصلاۃ, نمازیں پڑھ کے اور صبر کر کے مدد حاصل کرو, مدد طلب کرو. ہماری عبادت ہے ایسی نہیں. حدیث میں کیا ہے سر؟ ثلاث من کن فی وجد بہ حلاوت الایمان, تین چیزیں حلاوت ایمانی, تین چیزوں سے ایمانی حلاوت آتی ہے, مٹھاس آتی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوتی. ان میں پہلی چیز توحید ہے، ان یکون اللہ رسول احب الیک مما سواہ، اللہ کا رسول تمہارے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہے، یہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ محبت ہی عبادت ہے، رسول کی محبت اس لیے کہ رسول اللہ کا محبوب ہے، اللہ سے محبت ہو اس کے محبوب سے محبت نہ ہو یہ توحید نہیں، یہ توحید میں خلل ہے، رسول کی محبت کی توحید ہے کیونکہ رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے، من احبنی فقد احب اللہ، اس طرح ہر نیک بندے کی محبت توحید ہے، ہر نیک بندہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ سے محبت ہو اس کے محبوب سے محبت نہ ہو توحید مکمل ہوگی، تو حلاوت ایمانی ایمان کی مٹھاس یہ توحید کے ساتھ ہے، جس کا تم کما حق ہو، فہم ہو، ادراک ہو، شعور ہو، معرفت ہو، تو پھر یہ لذت حاصل ہو، آج عبادتیں لذت سے خالی ہیں کیونکہ اثرات نہیں، مکہ کی 13 سالہ زندگی میں اللہ کے محمد نے صرف توحید کی دعوت کیوں دی، تاکہ یہ عقیدہ دلوں میں راسخ ہو جائے، دلوں میں رد بس جائے، اور پھر عبادات کا اطاعت کا مزہ آئے گا، پھر ہر حکم قبول کرنا آسان ہوگا، پھر اس قوم کے درمیان جب کہا جائے گا زنا نہ کرو تو وہ قوم زنا سے بعد آ جائے گی، اللہ کی محبت اس کی توحید کی معرفت کی بنا، ایسی بات آئے گی کہ ان کو کھلے عام دعوت دی جائے گی اور وہ قبول نہیں کرے گی، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہمارے تمہارے درمیان لا الہ الا اللہ حائل ہو چکا ہے، کس عقیدے کا فائدہ، جب یہ راسخ ہو جائے گا، قوم شراب پی رہی ہے، اللہ کا امر آ گیا شراب حرام، قوم نے مٹکے توڑ دیے، گلاس اندھیر دیے، جس کے منہ میں شراب کا خون تھا اس نے کلی کر دی، وہ آج کل کا ملا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے خبر واحد حجت نہیں ہوتی، تحقیق کرو، اس وقت تک 2-4 جام اور پینے کا موقع مل جائے، نہیں یہ صحابہ کا ایمان جن کے دل میں توحید راسخ ہو چکی ہے، ایمان دلنا راسخ ہو چکا ہے، یہ اطاعت کا جذبہ، اللہ اکبر، حجاب کا امر آ گیا، عورتوں نے اپنے بستروں کے جو غلاف تھے وہ پھاڑ کی لمبی لمبی چادریں بنائی پردہ کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام نے خطبہ عید میں صدقے کا حکم دیا عورتوں کو، جن عورتوں نے زیور پہنے ہوئے ہیں انہوں نے جلدی سے اطاعت کے لیے جلدی سے اپنی بالیوں کو نوچا، اپنے کانوں کو زخمی کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی توحید راسخ ہو چکی، اس سے عبادت کی لذت حاصل ہوتی ہے، تو توحید روح عبادت، روح دین ہے، اپنے دین ہے، اول بھی توحید، آخر بھی توحید، پوری زندگی توحید، نبی علیہ السلام کا مشن دعوت توحید سے شروع ہوتا ہے اور پوری زندگی توحید سے، مدینہ کے لوگ آئے، بیعت عقبہ، اولی ثانی عقبہ، یہ ساتھی آئے دعوت کے مدینہ آ جائی، اس طرح اس ناز سے جو چاہے شرط لکھ لیجیے، انہیں کورا کاغذ دے دیا، اس پر ہم سائن کر دیتے ہیں، شرط یہاں لکھ دی مدینے آنے کے لیے، جو چاہے لکھ دی، اور میں کہ اشرف ربی، میری شرط اپنے پروردگار کے لیے، انت عبدہ ہو تو شرک بھی صحیح، کہ تم نے پوری زندگی اسی کی عبادت کرنی ہے اور کوئی شرک نہیں کرنا، توحید، اور آخری وقت ہے، زبان پر ایک دعا اور ایک دعا، دعا کیا ہے؟ اللہم لا تجعل قبری بطن یعبد، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا پوجا کر، کہ لوگ آئیں اور پوجا کریں، جس کی تم پوجا کرتے ہو اسے گویا تم نے بت بنا دیا، یا اللہ میری قبر کو وطن یعنی پوجا کا بت نہ بنا دیا، تو بدعا کیا تھی؟ قاتل اللہ یہود و نصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ لعنت کرتا ہے یہودیوں پر، عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، توحید کی باتیں ہو، قبر میں جاؤ گے پہلا سوال من ربک، تیرا رب کا، توحید کا سوال، قیامت کے دن توحید کا سوال، کس کی عبادت کر کے رہے تھے، دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے، اپنے معبودوں کو پیش کرو ذرا، توحید کا سوال ہے، قبر میں پہلا سوال توحید کا سوال، اوپر آخر توحید، یہ دین دین ہے توحید، دوستوں اور بزرگوں، جن لوگوں کا منحج یہ توحید صافی، یہ منحج تجمع اور یہ سیاسی نعرے اور یہ جو حکام کی باتیں پاکستان سب سے پہلے, یہ باتیں وہ شرعی مقاصد کے مطابق نہیں. امام اور رائی اور حاکم وہ محترم القابل قبول ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیا, الامام العادل امام عادل جو عدل کرے. عدل کرنے کا معنی یہ ہے کہ پہلے عدل کرے اپنے خالق اور مالک کے ساتھ, اور وہ یہ ہے کہ اس کی توحید کو قائم کرے, اس کی توحید کو قائم کرے. ایک حاکم ہو اور اس کو اپنے پروٹو کال کا خیال ہو کہ فلاں کرسی میری وہاں اور دوسرا کوئی نہیں بیٹھ سکتا. کتنی غیرت ہے, یہ کرسی فلاں کی مخصوص ہے, ٹھیک ہے ہونی چاہیے, اپنے پروٹو کال کا خیال ہے, اللہ کا پروٹو کال اس کا خیال نہیں. شرک کے اڈے ہیں, ان کی سرپرستی ہو رہی, آج قدم قدم پر جادوگر ہیں, ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی, ان کو باقاعدہ میڈیا پر پیش کر کے ان کی تشہیر ہو رہی. یہ ساری باتیں اللہ کے پروٹوکول کے مطابق. امام عادل وہ امام ہے جو عدل کرے سب سے پہلے توحید کے ساتھ, اس کے بعد اللہ کے پیغمبر کی سنت کے ساتھ, اس کے بعد رعیت کے معاملات ہیں سرخرو ہے. تو عقیدہ توحید کی اہمیت, کہ دین دین توحید ہے, کس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور آج اتنا ہی کافی سمجھتا ہوں, موسم بھی کافی گرم ہے اور ایک پروگرام ہم نے اور بھی کرنا ہے مغرب کے بعد. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے کا فہم عطا فرما دے, توحید خالص سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے, ہمارے ذہنوں کو روشن فرما دے, ہمارے ہر عمل کو اسی نور توحید سے منور فرما دے, ہمارے ہر عمل کی اساس عقیدہ توحید ہو, صحیح عقیدے کی معرفت کو عطا فرما دے. اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے اپنے جو علم نافع ہے وہی کا علم وہ عطا فرما دے, اس علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.